بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 28 پارے سے سورہ مجادلہ، خولہ بنت طالب اپنے شوہر اوس بن سامت کی شکایت لے کے آئیں. انداز ایسا تھا جیسے جھگڑ رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، اپنے شوہر کی شکایت لے کے آئیں، انداز ایسا تھا جیسے جھگڑ رہی ہوں. اس صورت کا نام بھی جھگڑا، مجادلہ. کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے اس کے لیے اپنا پیٹ چاک کیا، بچے پیدا کیے، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، کیا کروں؟ بچے اس کے پاس رہنے دوں؟ خراب ہو جائیں گے، میرے پاس رہیں گے، گزارا کیسے ہوگا؟ اس انداز سے بات کر رہی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ اپنے شوہر کے بارے میں باتیں بتا رہی تھی، میں نہیں سن رہی تھی، لیکن قد سمع اللہ، اللہ نے اس کی بات سن لی. اللہ کہتا ہے میں نے اس خاتون کی بات سن لی. قد سمع اللہ قول اللہ. تو زمانہ جاہلیت میں یہ کہنا اپنی بیوی سے کہ تم میری ماں کی طرح حرام ہے، ایک طلاق بیوی شوہر پہ حرام ہو جاتی تھی. تو شریعت کا حکم آیا کہ یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کفارہ دے دیں گے، حرمت ختم ہو جائے گی. اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر مسلمانوں کو اللہ کی قدرت کا تذکرہ، مرنے کے بعد کی زندگی اور مسلمانوں کی آپس میں سرگوشیاں فرمایا. یہ یہودی آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کی مذمت فرمائی. پھر مجلس کے آداب بتائے کہ اگر مجلس میں بیٹھے ہوں تو جس کا پہلا بیٹھنا ہے اس کا حق ہے، ہاں آنے والے کے لیے اگر جگہ چھوڑ دیں، وسعت پیدا کریں، اچھے اخلاق کی بات ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ جو منافق ہیں وہ یوں تو بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں، یہودیوں سے دلی دوستی رکھتے ہیں، جو سچا ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کے دشمنوں کے لیے دوستی نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خاندان کے افراد ہی کیوں نہ ہو، باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے دشمنوں کی دوستی اور محبت اس سچے مومن کے دل میں نہیں ہوتی. یہی وہ مومن ہے جو اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے، اور یہ اللہ کی جماعت ہیں، اور یہ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. پھر سورہ حشر کا تذکرہ، ابتدا میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف ہے. یہودیوں کو یثرب میں رہا کرتے تھے، اور یثرب کا معاشی نظام پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں تھا، اور وہاں کے لوگوں کو، باشندوں کو انہوں نے سود کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا، اور بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے. ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ ہمیں ذلت کے ساتھ یہاں سے نکلنا پڑے گا، ذلت کے ساتھ یہاں سے نکلنا پڑے گا. یثرب، مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا. تو وہاں یہ معاشی لحاظ سے پورے نظام پہ حاوی تھے، اور لوگوں کو سود دے دے کر اور ان کو سودی نظام میں جکڑ رکھا تھا، اور وہاں بڑے بڑے محفوظ محلات اور قلعے بنا رکھے تھے. تو اس پوری معاشی زندگی پر یہ مضبوطی طور پہ مسلط اور حاوی تھے. تو اللہ کی شان کہ ان پہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ رسوائی ہوئی، اور وہاں سے انہیں جلا وطن ہونا پڑا. پہلی مرتبہ یہ وہاں سے نکلے خیبر کی طرف، پھر عمر آئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر سے بھی نکالا، اور یہ پھر شام کی طرف گئے. تو اس ذلت کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے ہاتھ میں مال فے، غنیمت مال فے، جو بغیر جنگ کے مال آئے، اس کی تقسیم اور اس کے حصے کیسے ہوں گے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرات انصار، جنہوں نے مہاجرین کا استقبال کیا اور انہیں عزت بخشی، ٹھکانہ دیا، اور ان کی خدمت کی، اور ہر لحاظ سے ان کی مدد اور نصرت کی، ان کی تعریف ہے کہ زبردست ایمانی اسلامی رشتے کی بنیاد پر اپنے ان مہاجرین کے ساتھ اخوت کا اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا. بس اوقات یہ خود بھی ضرورت مند تھے، لیکن اپنے ان مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو مقدم رکھتے تھے، ان کی تعریف فرمائی. منافقین کی مذمت ہے، یہودیوں سے پس پردہ دوستیاں اور تعلقات رکھتے ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، کفر بظاہر اکٹھا نظر آتا ہے، لیکن فرمایا وہ اتفاق مفادات کے لیے ہے، ورنہ ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹے پھوٹے رہتے ہیں. ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرو، اس دن سے پہلے کہ جو جس دن پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی. کل کے لیے کچھ کر لو جو ایک دن آنے والا ہے بڑا. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے, ان پہاڑوں کو شعور مل جائے قرآن کی عظمت کی وجہ سے, یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور یہ نادان انسان ہے, اللہ نے اسے اتنی عظیم کتاب دی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی قدر نہیں ہے. اللہ کی بڑائی, اللہ کی صفات کا تذکرہ, اور اللہ کی صفات میں اللہ کی معرفت اور پہچان ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ممتحنہ ہے, ایک مخلص مسلمان حاطب ابن بلتا, وہ انہوں نے مکہ والوں کو آگاہی دی کہ اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ کی طرف کب آ رہے ہیں, اس خیال سے کہ میرے وہاں رشتہ دار, خاندان, بہت سارا سامان موجود ہے, میں ان کو یہ خبر دوں گا تو میرے احسان کو مانتے ہوئے میرے عزیز و اقارب کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ خیال سے اطلاع کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تنبیہ آئی, اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا, جو میرے دشمن ہیں تمہارے وہ دوست کیسے ہو سکتے ہیں, تم میرے دوست دشمنوں کو سے دوستی کیسے رکھتے ہو. پھر اس سچے مسلمان نے, مخلص مسلمان نے سچی توبہ کی, اور اس کا تذکرہ پھر ان آیات کے اندر ہے. اور فرمایا دیکھو نا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سلسلہ تو تمہارے سامنے ہے, کیسے انہوں نے اپنے مشرک باپ سے اور مشرک خاندان سے برات کا اعلان کیا اور اللہ کے ہو کے رہ گئے, اس کا تذکرہ فرمایا. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرز زندگی میں ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. ہاں, اور تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ایمان لے آئے, انہیں اللہ ایمان کی دولت دے دے, ٹھیک ہے, پھر ان کے ساتھ تم اچھا کرو. البتہ ایسے کافر جو تم سے قتال بھی نہیں کرتے اور تمہارے دشمنوں کی مدد بھی نہیں کرتے اور تمہارے دین کے معاملے میں تمہارا مذاق بھی نہیں اڑاتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو, اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے ایسے کفار سے پیش آؤ. اور تذکرہ فرمایا کہ اگر ایمان والیاں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو جائزہ لے لو, اگر واقعی ایمان والی ہیں پھر انہیں کفار کے حوالے نہ کرو, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی جو بیعت لیا کرتے تھے کہ شرک نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو نہ حق قتل نہیں کریں گے, اس طریقے سے جب کوئی آدمی اسلام لے کے آتا تو ان چیزوں پر آپ عہد لیا کرتے تھے. پھر سورہ صف کا تذکرہ ہے جس میں جہاد اور مسلمانوں کی وحدت اسلامی, اس کی تلقین اور اس کی اہمیت کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی تھی کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو آخری ہوں گے, ان کا نام احمد ہوگا, اور یہ خوشخبری اور یہ بات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتائی تھی. اور پھر فرمایا کہ اللہ کا یہ آخری دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, اور یہ تمام دینوں پہ اللہ کا یہ دین غالب ہو کے رہے گا, اگرچہ کفار اور مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اے ایمان والو, تم ایک زبردست تجارت بتاتے ہیں, تم ایک زبردست تجارت بتاتے ہیں کہ تم اپنی جان مال اللہ کی خاطر پیش کر دو, یہ وہ نفع ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے, اور اس کے بدلے میں ہمیشہ کی تمہیں زندگی ملے گی, اور حقیقت میں وہ ہمیشہ کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے, اس کا تذکرہ فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے سچے پیروکاروں سے کہا تھا, کون ہے جو اللہ کے دین میں میری مدد کرنے والے ہیں, تو ان کے مخلص ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کے مدد میں ان کے معاون اور مددگار بنے. آج بھی امت اسلامیہ کے وہ مخلص مسلمان جو اللہ کے نبی کے دین کو سنبھالنے والے ہیں, خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت یہ انہیں سعادت نصیب فرماتے ہیں. پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مقاصد کیا تھے, تعلیم, کتاب کی تعلیم, اور دلوں کی تزکیہ, اور اللہ کی حکمت کی باتیں سکھانا, یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے مقاصد میں سے ہیں. اور فرمایا, یہودی علم تو ان کے پاس بہت تھا, عمل کوئی نہیں تھا, معلومات تو بہت تھی, عمل کوئی نہیں تھا. ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہیں جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں لیکن اس کتابوں سے اس گدھے کو فائدہ تو کوئی نہیں ہونا. اور اس میں پیغام دیا کہ نیری معلومات کافی نہیں جب تک کہ عمل ساتھ نہ ہو, اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر مسلمانوں کے جمعے کی فرضیت کا تذکرہ ہے, اور جب جمعے کا وقت آ جائے پھر تجارت نہیں, زراعت نہیں, دنیا کی مشغولیت نہیں, پھر 100% توجہ نماز کے لیے. یہ آخری درجہ ہے جو کہ فرض ہے, ورنہ مسلمان جمعے کی عظمت سے بہت آشنا اور واقف تھے, سویرے سویرے اللہ کے گھر میں اور جمعے کی تیاری اور جمعے کے معمولات اور جمعے میں کثرت سے اللہ کی یاد اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود یہ مسلمان کیا کرتے تھے. اور فرمایا ہاں جمعے کے بعد اگر تم تجارت کرنا چاہو کوئی گناہ نہیں, اگر تم دنیاوی کام کرنا چاہو کوئی بری بات نہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے. پھر سورہ منافقین کا تذکرہ ہے جس میں ان کا جھوٹ اور ان کا تکبر اور ان کی جسے کہیں کہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں حقارت اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ, ان تمام برائیوں کا جو ایک منافق میں ہوتی ہیں اس کا تذکرہ فرمایا. کہتے تھے ہم ایمان لے آئے, اللہ فرمائے جھوٹ بولتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں, یہ ان کے بول میں اور کردار میں بڑا فرق ہے, بول کچھ اور ہیں, عمل کچھ اور ہے, زبان کے کچھ اور ہیں اور کردار کے کچھ اور ہیں. اس کی مذمت فرمائی اور پھر ان کے اندر جو خوف ہے اس کا تذکرہ فرمایا. ہمیشہ منافق خوف زدہ رہتا ہے, جھوٹا جو ہوتا ہے, دھوکہ جو دیتا ہے, اور مسلمانوں کے لیے اس کے دل میں حقارت ہوتی ہے. فرمایا عزت اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, اہل ایمان کی ہے. اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی, اے ایمان والو اللہ نے تمہیں مال دیا, اولاد دی, لیکن یہ چیزیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں لیکن یہ تمہیں اللہ سے غافل نہ کریں, اگر غفلت میں ڈال دی یہی مصیبت اور یہی فتنہ بن جائیں گی, اگر ان چیزوں سے تم اللہ کے قریب ہو گئے تو یہی اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل بن جائے گا. تو یہ امتحان ہے, دیکھتے ہیں تو کون اس امتحان میں کیسے پاس ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ اس دن پھر وہ جب وقت آتا ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی, وہ وقت جب آتا ہے تو مہلت نہیں ملتی, اور ایک آدمی حسرت کرے گا کاش کہ تھوڑی مہلت مل جائے, بڑا نیک بن جاؤں گا اور اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کروں. ہاں تو فرمایا اس سے پہلے خرچ کر لو کہ جب وہ گھڑی آئے اور مہلت ختم ہو جائے, پھر تمہیں افسوس ہوگی, حسرت ہوگا, حسرت ہوگی کہ مہلت مل جاتی, نیک بڑے بن جاتے, اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے. فرمایا جب وہ گھڑی آتی ہے تو مہلت نکل ملا نہیں کرتی, مہلت ملا نہیں کرتی, وہ ایک اٹل اور طے شدہ وقت ہے. کہاں آ جائے یہ بھی کچھ نہیں پتا, کس وقت آ جائے یہ بھی کچھ نہیں پتا, کس گھڑی آ جائے یہ بھی کچھ نہیں پتا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ تغابن اللہ کی بڑائی, اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے. اور فرمایا ایک دن آنے والا ہے تغابن, وہاں نیکی اور بدی کا صلہ اور سزا سب کے سامنے ہوگی, اور نیک لوگ جو اللہ کے فرما بردار اور نیکی کی زندگی گزارنے والے وہ ہمیشہ ہمیشہ کامیابی اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا جو بھی دنیا میں تکلیف آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کے حکم سے آتی ہے, اور بہت سارے لوگ تو اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں, رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اللہ نے مال دیا, یہ اولاد دی, بہت سارے لوگوں کے لیے یہی چیزیں فتنہ اور دشمنی کا باعث بنتی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی, اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے عطا فرماتی. پھر سورہ طلاق کا تذکرہ ہے, طلاق کے مختلف احکامات ہیں, طلاق دی اور پھر وہ عدت گزار رہی, عدت گزارنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دینا, اور اگر اسے طلاق دی اور بیچ میں رجوع کرنا چاہیں ایک دو کے بعد, رجوع کرنے کی بات ہے, لیکن اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کے بچے کے جننے کا خرچہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اسے ٹھکا دینا یہ بھی اس مرد کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے موقع پہ پریشانی ہوتی ہے, طلاق کے موقع پہ پریشانی ہوتی ہے, اور ویسی بھی زندگی میں بہت ساری مشکلات آیا کرتی ہیں. تو اس کا نسخہ دیا, نسخہ یہ ہے اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تمہاری اللہ مشکلیں آسان کرتے رہیں گے, اگر پرہیزگار بن جاؤ گے اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں گے. تقوی کا مشکلات کے حل سے کیا تعلق, تقوی کا مشکلات سے حل, مشکلات کے حل کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اور یہ علم مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے کہ تقوی سے مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور تقوی سے مسلمانوں کی تکلیفیں کم ہوتی ہیں, اور تقوی سے مسلمانوں کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. جس قدر گناہوں سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے. اور فرمایا روزی اور تمہارے معاش کا ہم انتظام وہاں سے کریں گے کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو. یہ کہنے والا اللہ, اللہ بھی سچے, اللہ کا کلام بھی سچا, اور اس پر ملنے والی چیز اس پر قدرت بھی اللہ کی, اس پر قدرت بھی اللہ کی. تو تقوی کی تلقین فرمائی, اور پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی اور منہ پھیرا, اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی, اسی کا تذکرہ ہے. پھر سورہ تحریم ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ شہد کے بارے میں کہا کچھ ایسی چیز ہو گئی, تو آپ نے فرمایا آئندہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, تو اللہ کی طرف سے حکم آیا جو حلال ہے وہ اللہ کا حکم ہے, وہ حلال اللہ ہی کا اختیار ہے, اور جو چیز حرام ہے حرمت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے, اس لیے اور کسی کو اختیار نہیں کہ حلال کو حرام قرار دے. یوں اپنے پیارے نبی کو نصیحت اور پیار کے انداز میں تعلیم فرمائی, اور پھر چونکہ یہ بات آپ نے اپنے ایک اہلیہ کو بھی بتا دی, اور چاہت یہ تھی کہ وہ آگے بات نہ بتائے, اس اہلیہ نے دوسری اہلیہ کو بتائی, اللہ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری, تو آپ کے گھر والوں کو بھی تنبیہ فرمائی کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی اپنے سے جدا کر دیں, طلاق دے دیں, اللہ کی نیک بندیاں آپ کے گھر کے لیے بہت ہیں, اور انہیں تنبیہ فرمائی کہ ایسی غلطی جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہو, اس سے احتیاط اور اس سے پرہیزگاری ضروری ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا, اور حکم یہ دیا, اے ایمان والو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں اور ماں کو فکر نہ ہو, بچے آگ کی طرف جا رہے ہوں باپ کو فکر نہ ہو, لیکن قرآن کہہ رہا ہے انہیں آگ سے بچاؤ. وہ کون سی آگ ہے کہ بچے اور بچیاں اور گھر والے آگ کی طرف جا رہے ہیں اور گھر کا بڑا پھر غافل ہوتا ہے؟ وہ آگ گناہوں کی ہے, وہ آگ گناہوں کی ہے, اس سے یہ انسان غافل رہتا ہے. اور خاص طور پہ اللہ نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی کہ تمہارا میرا تعلق محبت کا ہے اور تمہارا میرا تعلق ہاں پیار کا ہے, تو تمہیں یہ میں نصیحت خیرخائی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو اس گناہوں کی آگ سے بچاؤ. نظر میں تو گناہوں میں لذت آ رہی ہے لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے آگ ہے, چاہے وہ آگ قبر میں تمہیں نظر آئے, چاہے کل تمہیں حشر میں وہ آگ نظر آئے, اور دنیا میں اس آگ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل ہر وقت پریشان رہے گا, تمہارا دل ہر وقت پریشان رہے گا. میرے عزیزو, کوئی آپ کسی کو پالیں اور وہ آپ کو ناراض کر دے, اور پھر کسی کو آپ پال رہے ہوں اور وہ آپ کو ناراض کر دے, تو وہ اس گھر میں خوشی سے نہیں رہ سکتا. اور جسے اللہ پال رہا ہے, ہم تو اللہ کے, اللہ ہمیں پال رہا ہے, اور ہم اللہ کو ناراض کر دیں پھر ہم اس دنیا میں خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی کسی اللہ کے نافرمان کو خوش ہوتے نہیں دیکھا. اور ہم آپ کو اس لیے بتا رہے کہ یہ بات ہمیں اللہ نے بتائی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو اللہ کو ناراض کرتا ہے وہ کبھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا. خوش دل کا, آپ دیکھیں گے اللہ کا نافرمان تو اس کے پاس بہت خوشی کی چیزیں ہیں. میرے عزیزو, خوشی کی چیزیں اور چیز ہوتی ہیں, دل کا خوش ہونا اور چیز ہوتا ہے, سکون کی چیزیں اور ہوتی ہیں, سکون اور چیز ہوتا ہے, راحت کی چیزیں اور ہوتی ہیں, راحت اور چیز ہوتی ہیں. اللہ کے نافرمان کے پاس راحت کی چیزیں تو ہو سکتی ہیں, سکون کے نقشے تو ہو سکتے ہیں, خوشی کا سامان تو ہو سکتا ہے, لیکن اس دل میں خوشی اور سکون یہ صرف اللہ کے نیک بندے کے دل میں ہو سکتا ہے, یہ اللہ کے صرف نیک بندے کے اندر ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تلقین فرما رہا ہے, ایمان والوں اپنے بچوں کی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہو اور ان خوشیوں سے تمہیں بھی خوشی ہوگی, پھر انہیں گناہوں کی آگ سے بچاؤ. اگر نہ بچایا تمہاری خوشیاں بھی جائیں گی, ان کی خوشیاں بھی جائیں گی, تمہارا سکون بھی جائے گا, ان کا سکون بھی جائے گا. کو انفسکم و اہلیکم نارا, اس کا تذکرہ. پھر اللہ نے فرمایا کافر کل قیامت میں معذرت کریں گے, لیکن وہ معذرت کا وقت ختم ہو چکا ہے, آج معذرت کی گھڑی موجود ہے. ایمان والو سچی توبہ کر لو, سچی توبہ کر لو. سچی توبہ کا مطلب دل کی ساری سیاہی اور دل کی ساری ظلمت اور دل کے سارے اندھیرے اور دل کے سارے داغ دھبے اس سچی توبہ سے صاف ہو جاتے ہیں. جیسے آدمی غسل کرتا ہے تو سچی توبہ دل کا غسل ہے, دل کا غسل ہے, چمکنے لگتا ہے, چمکنے لگتا ہے, اور اس کے اندر ایک دم جسے کہیں کہ نور آ جاتا ہے نیکیوں کا. اور اس توبہ بہت بڑی عبادت,
توبہ بہت بڑی نیکی. اس لیے کہ یہ ڈھیروں نہیں زندگی کے 50-60 سال کے گناہوں کو سچی توبہ لمحوں میں جلا دیتی ہے, لمحوں میں جلا دیتی ہے. اس کے اندر ایسی تاثیر اللہ نے سچی توبہ میں رکھی ہے. لیکن توبتن نصوحا, ایمان والو سچی توبہ کرو, جو کر رہے ہو اس سے دستبردار, جو ہو گیا اس پہ سچی ندامت, آئندہ نہ کرنے کا عزم, اور اللہ کے بندوں کے جو حق تلفی ہوئی اور حقوق پامال ہوئے ان کو ادا کرنے کا اہتمام. ایسی سچی توبہ کرو تم اللہ کے ولی اسی وقت بن سکتے. ولی کیسے کہتے ہیں؟ جس کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں. تو جو آدمی سچی توبہ کر لے اس وقت وہ اللہ کا ولی بن جاتا. اس سے اچھا نسخہ, اس سے اچھا نسخہ اللہ کے قریب ہونے کا اور دیندار بننے کا اور آخرت سنوارنے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ نے یہ رات بھی عطا فرمائی, یہ دو راتیں ہیں, تین راتیں ہیں میرے عزیزوں. ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے بھی یہی, ان راتوں کی سب سے بڑی عبادت ہے بھی یہی. عائشہ فرمایا کرتی تھی, یا رسول اللہ کسی کو بڑی رات مل جائے تو کون سی عبادت کرے؟ فرمایا عائشہ یوں کہا کرو, اللہم انک عفوون, اللہ تو بہت معاف کرتا ہے, تو حب العفو, اور معافی کو پسند بھی بہت کرتا ہے, فاعف عنی, مجھے معاف کر دے, معاف کر دے. بشرطیہ کہ یہ دل کی سچائی کے ساتھ, دل کی سچی ندامت کے ساتھ ہو, تو توبہ سے بڑا بڑی کوئی نیکی نہیں, توبہ سے بڑھ کر کوئی بڑی نیکی نہیں. یہ وہ زبردست نیکی ہے کسی خوش نصیب کو مل جائے اور ان گھڑیوں میں اسے رمضان کا, اس کا رمضان کا سیزن لگ گیا. جس خوش نصیب کو ان گھڑیوں میں یہ عبادت مل گئی اس کا رمضان کا سیزن لگ گیا. جیسے کوئی آدمی سیزن کے زمانے میں مختلف اس کے پاس سودے ہوتے ہیں, کہتا ہے یہ بک جائے نا سیزن لگ جائے گا, یہ بک جائے سیزن لگ جائے گا, یہ بک جائے سیزن لگ جائے گا. ہاں, مسلمان کا رمضان کا سیزن تب لگتا ہے جب اسے سچی توبہ کی نیکی مل جائے, پھر اس کا سیزن لگ گیا. روزے مبارک, تراوی مبارک, سحری افطار مبارک, صدقہ خیرات مبارک, یہ ساری نیکیاں ہیں, لیکن سیزن نہیں ہے. سیزن تب لگے گا جب سچی توبہ کی توفیق مل جائے, اور یہ جسے مل گئی اس کی رمضان کے بعد کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی میں فرق آ جائے گا. اس کے رمضان کی بعد کی زندگی میں اور پہلی کی زندگی میں واضح فرق آئے گا. آپ جانتے ہیں دنیاوی کاروبار میں کسی کی سیزن لگے اور دو چند سال اس کے کاروباری سیزن لگ جائیں تو سب کچھ بدلتا ہے, نہیں بدلتا. بچوں کا اسکول بدلتا ہے, اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے, گھر بدل جاتا ہے, رہن سہن بدل جاتا ہے, اسٹیٹس بدل جاتا ہے, گاڑی بدل جاتی ہے. اور میرے عزیزوں 30 سال سے ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں, 40 سال سے ہم بھی روزے رکھ رہے ہیں, لیکن سیزن نہیں لگتا, تبھی زندگی میں کوئی اسٹیٹس بھی نہیں آتا, تبھی ایمانی زندگی میں کوئی اسٹیٹس بھی نہیں بڑھتا. اگر سیزن لگ جائے اور پھر زندگی اور گھروں میں اور کاروبار میں اور بازار میں اور اس کی تجارت میں فرق نہ آئے, ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا کہ اس کی معاملات میں سچائی نہ آئے اور اس کے کاروبار میں دیانت نہ آئے اور یہ لقمہ حلال کا اہتمام نہ کرے اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں حیا کی چادر نہ آئے, ہو نہیں سکتا. اگر ایمان کا سیزن لگ جائے تو بہت کچھ بدل جائے گا. تو میرے عزیزو فرصت کی گھڑیاں ہیں, لگنا چاہیے, ندامت کے آنسو ہونے چاہیے, خلوتوں میں رونا چاہیے, یہ اللہ نے موقع دیا ہے. تو اللہ نے ایمان والوں کو تلقین فرمائی, سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو, اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. اس کا پیغام اور خوشخبری ہے. پھر دو کردار, دو کردار خواتین کے, دو خواتین کا کردار, دونوں نیک, لیکن ایک نافرمان کے پاس اور ایک فرما بردار کے پاس. نافرمان فرعون, ان کی بیوی نیک, اور فرما بردار نبی, ان کی بیوی حضرت نوح کی بیوی نافرمان. لیکن فرمایا جب تک خود اپنی ایمانی زندگی اچھی نہیں ہوگی صرف کسی کے پاس رہنے سے بھی کام نہیں بنے گا. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر سورہ ملک کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ زندگی امتحان ہے, زندگی ایک امتحان ہے, یہ زندگی زندگی نہیں ہے, یہ امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں, یہ زندگی زندگی نہیں ہے, یہ زندگی ایک امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں, پرچہ ملا ہوا ہے, وقت ختم ہو جائے گا, وقت ختم ہو جائے گا. فرمایا یہ زندگی ایک امتحان ہے, دیکھنا چاہتا ہے کس کا پیپر اچھا ہے, کس کی نیکی اچھی ہے. کثرت نہیں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے, کثرت نہیں کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. اور نیکی کی کوالٹی اس وقت اچھی ہوتی ہے جب وہ اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو, جب وہ اللہ کے لیے ہو اور شریعت کے مطابق ہو پھر اس کی نیکی کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے اس کا انعام ملے گا. اللہ کی قدرت تو بڑی ہے, وہ دن آئے گا. آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, کیسے اللہ نے یہ نظام بنایا ہے. اور جب کافر کفر پہ مرے گا تو افسوس کرے گا, اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا, لیکن وہاں کا اعتراف اور وہاں کی حسرت کام نہیں آئے گی. آج اللہ نے موقع دیا ہے کوئی اپنے گناہوں پہ اعتراف کر کے شرمندگی سے توبہ کر لے تو آسمان تک پھیلے اس کے گناہ اللہ سب ختم کر دیں گے. آج اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے اعتراف کرنے کا کہ سچا دل سے اعتراف اور ندامت کر لو. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ, اللہ کی نعمتیں زمین میں دائیں بائیں پھیلی ہوئی, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, دل دیے ہیں, ان نعمتوں کا شکر کرو, ان نعمتوں میں اللہ کو راضی کرو, یہی ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے. فرمایا, وہ کہتے ہیں پکڑ کیوں نہیں آتی, فرمایا پکڑ آئے گی پھر مہلت نہیں ملے گی. اس ذات کو یہ سب قدرت ہے, وہ تو ذات ایسا ہے کہ تمہارا زمین کا پانی گم کر دے تو کون لا سکتا ہے. ایک بدبخت آدمی جب اس نے یہ آیت سنی, ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اللہ پانی گم کر دے کون لے کے آئے گا, وہ کہنے لگا میں کنواں کون لوں گا, میں لے آؤں گا. بدبختی اس پر چھائی ہوئی تھی, بد نصیبی اس کے لیے لکھی جا چکی تھی. اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا, پیغام دیا تو زمین کا پانی کیسے لائے گا, پہلے اپنی آنکھوں کا پانی تو واپس کر کے دیکھا. بس اوقات تھپڑ جلدی بھی لگتا ہے, بس اوقات سزا جلدی بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ فرمائے. سبحانک اللہ بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک. رات کی بات انشاءاللہ تقریباً 1:15 بجے.